انسان کے اندر انسیت نام کی چیز پائی جاتی ہے، اسے روزے سے انسیت ہو جاتی ہے، جب رمضان الوداع ہونے لگتا ہے تو اس کو ہول پڑتے ہیں۔ جس طرح گھر میں کوئی مہمان آئے تو مہمان آنے پہ گھر والوں کو بہرحال کچھ نہ کچھ تکالیف ہوتی ہیں، لیکن گھر آنے والے مہمان سے محبت ہو تو وہ تکالیف رہتی ہے جی۔ جس دن جانے کا دن ہوتا ہے دل کو ہول پڑتا ہے، ہائے مہمان چلا جائے گا، یہ سوچ کے ہول اٹھتے ہیں کہ چلا جائے گا، اور جب جانے لگتا ہے تو گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یہ وہ جو اللہ والے دل کی اس کیفیت کے ہوتے ہیں، ان کی کیفیتوں کو نارملائز کرنے کے لیے آخر میں یہ 6 روزے شوال کے، جن کے اندر کی کیفیتیں یہ ہوں گی انہیں صائم الدہر کا ٹائٹل نہیں ملنا چاہیے۔ یہ رسمن جس نے 6 رکھے اس کا تذکرہ نہیں میں نے کیا، جس کی دل کی کیفیتیں یہ تھی میں اس کا تذکرہ کر۔ نیز رات کو سو جائیں تو سحری سے پہلے نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز تراویح تو ہے ہی رات کا حصہ، اور تراویح جلدی ہم صرف اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ رات کو سب کا اٹھ کر باہر آنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ سونے کے بعد، اس لیے آسانی کے لیے پڑھتے ہیں جلدی، ورنہ کوئی سو کے اٹھ کے پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے بلکہ بہتر ہے۔ میں اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے ہر سال رمضان میں کپڑے دیتی ہوں، کپڑے دینا بہتر ہے یا اس میں پیسے دے دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کپڑوں سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو، زیادہ ثواب کس میں ملے گا؟ زیادہ ثواب اس میں ملے گا کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ دیے ہیں اس کا اخلاص بڑھتا جائے، اور جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ کپڑے دیے ہیں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ممکن ہے آپ جو کپڑے لے کر آئیں وہ قیمتی بھی زیادہ ہوں، وہ زیادہ اچھے ہوں، لیکن ہر آدمی کے پہننے کا اپنا ایک ذوق ہے، اس کے ذوق کے نہ ہوں تو یہ بہتری نہیں ہے، تو پیسے دے دیں وہ اپنے ذوق کے خرید لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی ضرورت کپڑوں کی ہے، لیکن اس نے آپ کو عزت نفس کے حوالے سے بتایا نہیں، اس کی اصل ضرورت تو روٹی ہو، پیسے ہی دے دینا بہتر ہے۔ کیا روزہ سرما لگانے یا لپسٹک لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، روزہ سرما لگانے سے، لپسٹک لگانے سے، مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسواک کرنے سے، وہ جو میں نے حدیث بھی ایک یہاں بیان کی تھی کہ روزے دار کے منہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے روزے دار کی منہ کی اٹھنے والی وہ جو بدبو ہے وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے، مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اگر میں نے وہ مسواک کی تو میری وہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں، وہ بدبو جو معدے سے اٹھتی ہے جس کا نام خلوف ہے، جس کو سرکار نے خلوف کے لفظ سے یاد کیا ہے، وہ منہ سے نہیں ہوتی، منہ کے ذریعے باہر آتی ہے، وہ معدے سے اٹھنے والی، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ بدبو اٹھتی ہے، اس کو خلوف کہتے ہیں۔ آپ مسواک کریں گے تب بھی آئے گی، تو مسواک تو آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تھی، اس لیے آپ نے کرنی ہے، وہ تو سنت کی ادائیگی میں کرنی ہے، وہ اس کا اجر الگ ملے گا۔ پھر ایک اور دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر پیسٹ کریں، برش کریں، اس کا تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر میڈیسن ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے جو گمز کو، مسوڑوں کو ملتی ہے، تو کیا اس سے روزہ تو نہیں خراب ہوتا؟ نہیں جناب، جس مسواک کو رسول اللہ فرماتے تھے، ہر مسواک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر اس ٹیسٹ کی وجہ سے، اس ذائقے کی وجہ سے جو رسول اللہ نے مسواک کی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا. کوئی مسواک ایسی نہیں ہے جو جس کے اندر میڈیسن اللہ نے نہ رکھی ہو, وہ مسوڑوں کو تقویت نہ دیتی ہو, مسوڑوں کو طاقت نہ دیتی ہو اور اس کی بیماری کا علاج نہ کرتی ہو. تو یہی کام اگر پیسٹ کرتی ہو تو جس طرح وہاں روزہ نہیں ٹوٹتا یہاں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لپسٹک لگا کر شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے لگائی ہے تو عام حالات میں بھی گناہ ہے اور روزے کے ساتھ تو اور زیادہ گناہ. میری ایک دوست بتاتی ہے کہ جب میں نماز میں سجدہ کرتی ہوں تو میری آنکھیں میرے ہاتھوں کے انگوٹھوں پہ آتی ہیں, کیا اس طرح سجدہ کرنا صحیح ہے؟ میری آنکھیں میرے انگوٹھوں پر آتی ہیں. تو اسے کہیں ذرا انگوٹھے پرے کر لے, سجدہ تو ہو ہی جائے گا لیکن ذرا پرے کر لینے میں کیا اسے حرج ہے. کیا زکوٰۃ فطرانہ نفل صدقات اور قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر مسلمانوں کے پاس لینے والا کوئی نہ رہے مسلم تو غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے, اور اللہ کرے وہ وقت جلد آ جائے, ورنہ ابھی تو غیر مسلم ہمارے مسلمان علاقوں میں بھیجتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے. زکوٰۃ کا جو نظام ہے بنیادی طور پہ انفرادی ہے ہی نہیں, یہ تو گورنمنٹ کو دینا ہوتی اگر وہ اسلامی ہو تو. اگر موجودہ گورنمنٹ کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ اپنے سیاسی خرچوں پہ لگا دے گی. کیا عورت اعتکاف میں گھر کے ضروری کام کاج کچن کا کام کر سکتی ہے اگر کوئی دوسرا کرنے والا نہ ہو تو؟ اگر کوئی دوسرا کرنے والا نہ ہو تو پھر اس کو اجازت ہے. اسے حوائج الضرورہ کہا گیا ہے, وہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. مرد کو بھی کہا گیا کہ وہ مسجد میں رہے گا لیکن مسجد میں اس کے پاس کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو اپنے گھر جائے گا کھانا کھانے کے لیے. مسجد کے اندر اسے طہارت خانہ نہیں مل رہا تو اپنے واش روم گھر کے اندر آ کے استعمال کرے گا. عورت بھی حوائج زندگی کے حوالے سے وہ چیزیں جو اس کی ضرورت ہیں وہ اگر اور پوری کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کے لیے جتنے لمحے وہ وہاں بیٹھ سکتی ہے اس سے کنارہ نہ کرے, وہ بیٹھ جائے اس کا اجر نہ اس کا چلا جائے اور بس وہ ضروری کام کر لے. ضروری کام کر کے اس سے پلس کوئی کام نہ کر. اب ہم سائیاں آ گئی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبتیں کر کے ذرا بندہ ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ نہ کرنے بیٹھ جائے. اعتکاف کی نیت سے کمرہ مخصوص کرنے کی صورت میں عورت صرف جائے نماز پر ہی سوئے یا کمرے میں بیڈ وغیرہ پر بھی سو سکتی ہے؟ جہاں آپ کا جی چاہے. آج ہی آپ نے پڑھا اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں مشکلیں نہیں چاہتے. یہ رہبانیت ہے, یہ پروہتزم ہے کہ تکلیفیں زیادہ ہوں گی تو ثواب زیادہ ہوگا, اطاعت کے جذبے زیادہ ہوں گے تو اجر زیادہ ہوگا, اخلاص زیادہ ہوگا تو اجر زیادہ ہوگا. کیا تین وتر پڑھنے کی صورت میں دو رکعت کے بعد قعدہ میں تشہد پڑھنا ضروری ہے یا اس کے بغیر ہی تیسری رکعت مکمل کی جا سکتی ہے؟ تشہد کر لینا بھی ٹھیک ہے اور نہ کرنا بھی گناہ نہیں ہے. تشہد کے بغیر ہی تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث موجود ہیں کہ آپ نے دوسری رکعت کے بعد تشہد نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے اور تیسری کے اندر آپ نے اس طرح ڈائریکٹ پھر آگے وتر پڑے. کیا فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن یاد رہے یہ تشہد سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. جب دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے یعنی درود شریف کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں رات سوتے وقت مسنون عملیات جیسے چاروں کل، سورہ ملک وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ ضرور پڑھنے چاہیے، اس میں کوئی چیز ممانعت نہیں ہے. وہ تو صرف قرآن حکیم کو ہاتھ میں پکڑنے کی ممانعت ہے، لیکن وہ طالبات اپنے ان مخصوص ایام کے اندر اگر امتحان ہو رہا ہو تو امتحان ان کے ایام کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس دوران اگر وہ قرآن حکیم کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی یاد کریں گی تو ان کے لیے جائز ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں. اور یہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا، ان دنوں میں اگر زبانی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، عام حالات میں اس کو پھر قرآن حکیم کو ہاتھ میں پکڑ کے نہیں پڑھنا. کیا قربانی کے جانور پر عقیقہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل نہیں، یہ قربانی کا جانور خالص رہنے دیں. وہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتح خوانی تو نہ کروائیں. قربانی اور عقیقہ دونوں بیک وقت ایک ہی جانور پر جائز ہے؟ نہیں جی. بعض لوگ مہدی مائیوں وغیرہ پر مہمانوں کو جو جانور ذبح کر کے کھلاتے ہیں، اس جانور پر اس بچے کے عقیقے کی نیت کر لیتے ہیں جس کی شادی ہو، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اعلان ہی کر دو کہ بچے کا عقیقہ ہی عبادت ہو جائے گی. عقیقہ عبادت ہے یا نہیں؟ مہدی عبادت ہے. تم کہو کہ مہدی کی رسم ہو جائے گی لیکن یہ عقیقہ ہے، اعلان کر دو، دوسروں کو بھی اجر تمہیں بھی اجر. تھوڑی سی نیت ٹھیک کر لو، پیسے اتنے ہی لگے. کیا شادی والے دن آئے ہوئے مہمانوں کو عقیقہ کی نیت سے ذبح کیا ہوا جانور؟ اگر حمل والی اور نفاس والی عورت روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو فدیہ دینا چاہیے؟ حمل اور نفاس والی عورت کو یہ مشکل اوقات ہوتے ہیں، اس میں اگر وہ فدیہ دے دے تب بھی ٹھیک، فدیہ نہ دے بعد میں روزے رکھ لے تو تب افسر. لیکن دودھ پلانے والی عورت کے لیے یہ بھی اس کا انر سیلف امتحان دے کر اسے بتائے گا، اگر تو وہ دودھ پلا سکتی ہو اور اسے تکلیف نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. لیکن اگر وہ دودھ پلاتے ہوئے محسوس کرے کہ کمزوری ہو رہی ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ روزے چھوڑ بھی سکتی ہے، فدیہ بھی دے سکتی ہے. اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کر دی، اللہ نے آسانیاں کر دی. مقدس اوراق، آیتیں، حدیث، کلمے، درود، بچوں کے اسکول کی کاپیوں پر لکھے ہوئے آیات وغیرہ، اس کے علاوہ شادی کارڈ پر بسم اللہ وغیرہ لکھے جاتی ہے، اس کو کس طرح ٹھکانے لگانا چاہیے؟ اس طرح طے کر کے اچھے طریقے سے بند کر دیں، اور چاہے دفنا دیں چاہے آپ پانی میں بہا دیں. اب پانی میں بھی کہاں بہائیں گے؟ اب جہاں پانی میں بھی بہانے جائیں گے سات غلاظت بہ رہی ہوتی ہے، کیا کریں گے؟ آپ سب لوگ تو وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن جگہ جگہ پہ مساجد میں ڈبے لگا دیے گئے ہیں، آپ ان میں ڈال دیا کریں، وہ لوگ خود اسے لے جائیں گے، جہاں مناسب سمجھیں گے پانی میں ڈال دیں گے یا انہیں دفنا دیں گے. اور کچھ اوراق جن کو دیمک وغیرہ کر چڑھ جاتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، اگر ان کو یعنی نیت کے اوپر منحصر ہے، اگر آپ جلا دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں اس کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ حافظ ساجد صاحب گجراں والے والے، وہ صفحے خراب ہو گئے تھے تو بے حرمتی نہ ان کی ہو، شہید ہونے والے صفحات کو انہوں نے جلا دیا، تو محلے کے لوگوں نے مسجد میں اعلان کروا کے اس بچے، اس نوجوان کو، حافظ قرآن کو اتنا مارا، اتنا مارا کہ وہ سڑک پر ہی دم توڑ گیا. پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا اس کی لاش کو جلا دینا چاہیے، ایمان کا تقاضا تھا ان کا. پھر اس کے اوپر تیل ڈالا، پھر اللہ نے अपना करिश्मा दिखाया, इन्होंने तेल डाला, पेट्रोल डाला उस पर, और उसकी लाश को आग नहीं लगी। हम अपने तेरी जब बनते हैं ना मुफ्ती, ये खराबियां तब आती हैं। रसूलुल्लाह ही से पूछा करो। एक आदमी है वो कुरान हकीम की तोहीन करता है, उसके खिलाफ तो आपको एहतजाज करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आदमी ने शहीद सफात को, कहीं उनकी पामाली ना हो, कहीं तोहीन ना हो, उसके लिए किया तो उसको भी सजा देंगे? नहीं, ये काम नहीं करना है। क्या तरावी पढ़ने के बगैर कोई रोजा रख ले तो उसका रोजा हो जाता है? जी 100% हो जाता है। ये तरावी पढ़ना रात का अजर अलग है। आपको मैंने हदीस सुनाई थी कि दो सिफारशी हैं, एक कुरान है, दूसरा रोजा है, और कुरान हकीम ये सिफारिश करेगा कि रमजान की रातों को इसने अपनी नींद को कुर्बान किया और मुझे पढ़ने और सुनने में इसने वक्त लगाया, नमाजों में खड़े होकर इसने मुझे सुना है, तो अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करता हूं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही हैं कुरान हकीम के बारे में, एक तो ये कि इसकी सिफारिश सुनी जाती है, और दूसरा ये कहा कि ये वाहिद सिफारशी है जो झगड़ कर सिफारिश करता। अगर आपने ये रात को तरावी नहीं पढ़ी तो झगड़ कर सिफारिश करने वाले सिफारशी से महरूम हुए हैं, लेकिन सुबह जो रोजा रखा है ये रोजा आपका हो गया। अगर ये सुबह रोजा नहीं रखेंगे, रोजा ना रखने की सजा अलग है। एक सवाल यह है जी कि रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाना, टीका लगवाना क्या जायज है? रोजा टूट जाता है इससे। रोजे की हालत में इंजेक्शन कई तरह के होते हैं, ताकत का इंजेक्शन हो, भूख प्यास को मिटाने वाला इंजेक्शन हो, शहवानी कुवतों को मुजमहिल करने वाला इंजेक्शन हो, अगर ये इंजेक्शन लगवाए हैं तो रोजा टूट गया। इंसान ने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद पेट में या किसी जगह पे ऐसी तकलीफ हो गई जो शिद्दत इख्तियार कर गई, आपने बर्दाश्त करना चाहा, बर्दाश्त से बाहर हो गया, पेन किलर उन अशिया में से नहीं है जो रोजे को तोड़ती, अगर आपने वो लगवा लिया है तो वो क्योंकि पेन किलर लगवाने से उस चीज की कोई नुकसान नहीं हुआ जिसको रसूलुल्लाह ने रोजा रखते हुए हुक्मन मना कर दिया था, उसमें वो खुराक है जो आप खाते हैं, वो शहवत है जो आपकी पहले जायज थी, अब उसे रोका गया है। इन हवालों से अगर कोई चीज नहीं है तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह सुन करना, इसी तरह आंखों में सुरमा लगाना, इसी तरह वो मिसवाक करना, ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्योंकि खुद किए हैं और वो जायज हैं, वरना सुरमा लगाने से इसकी तकवीयत अंदर को भी जाती, आंखों को भी मिलती। खून देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नवाकद वजू या इसमें रोजे के नवाकद के अंदर खून का निकलना शामिल नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने उसको शामिल नहीं किया, इसलिए किसी को भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि रोजा टूट जाता है इस तरह करने से। हाँ, जंग हो रही है, जख्म आ गए हैं, तो खून के ज्यादा निकल जाने की वजह से तकलीफ हो रही है, तो रोजा खोल ले, टूटा नहीं। किन सूरतों में रोजा टूट जाता है? जानबूझकर एक लुकमा या एक घूंट पानी का, या अपनी बीवी से वो मामला जो के रोजे की हालत में मना कर दिया गया था वो कर लिया जाए, तो रोजा उससे टूट जाता है। मुंह भर के कह आ जाए, कह इतनी जोर से आ जाए, मुंह भर के जिसे कहते हैं, ऐसी सूरत में रोजा टूट जाता है, इसके अलावा रोजा नहीं टूटता। नहीं, कुछ नहीं होता। देखिए, बिल्कुल एक दूसरा मसला है, वो एक फासद खून है जो दिमाग के बाद हिस्सों में चला जाता है, अल्लाह के हुक्म से निकल जाता है, अगर रह जाए तो इंसान मर जाता है, तो अल्लाह की रहमत होती है। औरत के लिए पर्दा फर्ज है या वाजिब? पहली बात ये आपके लिए ये अर्ज करता हूं कि ये फर्ज है, और दूसरी बात यह कि वाजिब और फर्ज में कोई फर्क नहीं होता। यह फर्क सिर्फ सारे आइमा में से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फर्क किया वाजिब और फर्ज, बाकी सब आइमा जिसको इमाम अबू हनीफा फर्ज कहते हैं उसको वो वाजिब कहते हैं। आपने जो ये फर्क दरमियान में किया है वो सिर्फ इस हवाले से किया है, जिस बात के अंदर डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाए उसको वो फर्ज कहते हैं, और जो वही खफी के जरिए ऑर्डर आता है जिसको रसूलुल्लाह तक पहुंचाया जाता है, किताबुल्लाह से डायरेक्ट नहीं कहती, उसे जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है उसको वाजिब कहा जाता है। जिस तरह रात की नमाज के बारे में कुरान हकीम में कोई हुक्म आपको नहीं मिलता, वितर जो रात की नमाज है, वितर ईशा की नमाज नहीं है, यह रात की नमाज है, जरूरत के तहत हम ईशा के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसका वक्त हो चुका होता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह दिया गया कि यह पढ़ना लाजम है तो इसलिए यह वाजिब है क्योंकि इसका हुक्म कुरान में नहीं है। लेकिन दोनों हुक्म दरअसल किसकी तरफ से है? वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो अपने पास से कुछ नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वही उन्हीं हुआ, वो तो वही होती है जो उन पर नाजिल होती है। फर्ज है जी रोजा, पर्दा करना, बालिग हो जाए तो उसके लिए पर्दा वाजिब हो जाता, फर्ज हो जाता। शवाल के रोजे फर्ज, शवाल के रोजे फर्ज पूरे करने के बाद रखते हैं। अगर जो रोजे पहले छोड़ रखे हैं पहले वो रख लीजिए फिर उसके बाद ये रख लीजिए, क्योंकि पहले कर्ज, बाकी सारी इबादत उसके बाद, पहले अल्लाह का कर्ज अदा करो, कर्ज पहले। जी जी, अगर आप राहिब हैं तो आपके लिए पैदल जाने में सवाब ज्यादा है, और अगर सिर्फ मुसलमान हैं तो जितनी सहूलतें इस्तेमाल करेंगे उतने अल्लाह के शुक्रगुजार भी होंगे, और शुक्रगुजारों को अल्लाह और देता है, पैदल जाने में राहबों को ज्यादा मिलता है। हाँ, नहीं जा सकते तो अल्लाह मियां ने कब आपको कहा है कि तुम हज लाजमी करो? इस्तेआत होगी तो हज करोगे ना। वो एक आदमी आया था हारून रशीद के पास, कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं हज करना चाहता हूं, मेरी मदद करें, मेरे पास माली इस्तेआत नहीं है। तो आपको पता है कि वो तो फकीर थे, अमीरुल मोमिनीन वो खुद फकीर उम्मत थे। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास माली इस्तेआत ना हो, इस्तेआत तो शर्त है, वो शर्त पूरी ना हो तो वह हज होता ही नहीं है, तो तुम्हारा हज कैसे होगा? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपसे इमदाद मांगी है, कोई फतवा नहीं मांगा, आप सीधी तरह इमदाद दें। उन्होंने तो स्कीम इसलिए शुरू की है कि उनके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, वो कहां पैसे लगाकर सूद लें, तो उनकी तो जरूरत थी, उनकी तो एक प्रोडक्ट है, और आप कभी उनकी किताबों में पढ़ लें, एक प्रोडक्ट उनका हज है, वो तो कारोबार कर रहे हैं, उस पर पैसे कमाते हैं। सूद की कोई चीज भी जायज हो सकती है, हज तो बड़ी दूर की बात है। सूद पर कोई चीज भी जायज हो सकती, हत्ता के सूद के बारे में अगर वक्त के सारे मुफ्ती इकट्ठे हो जाएं, वक्त सारे मुफ्ती इकट्ठे हो जाएं और कहीं आज से सूद जायज हो जाए हो गया है, तो आप उसको तस्लीम कर लेंगे? क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुके हैं कि अल्लाह उसके रसूल के साथ ये खुली जंग है, सारे मुफ्ती गलत हैं, अल्लाह की बात ठीक। ये बात वाज़े है, तो किसी की बात नहीं माने और सारे मुफ्ती इकट्ठे हो जाएं और कहें आज से सूद को किराया का नाम दे दो, अजारा, सूद को किराया समझ के दिया करो, तो जायज हो जाएगा उसका नाम बदलना। जिस तरह कहते हैं ना कि आज के बाद आपकी कार लीज पर बगैर सूद के, ये इश्तहार आप पढ़ते होंगे, और वो क्या है कि आपने महाना सिर्फ किराया देना है। आप जब कार लेते हैं लीज पर, वो खरीदने के लिए लेते हैं कि किराए पर लेते हैं? तो खरीदने का नाम किराया रखा जा सकता है? इधर से नाक पकड़ना कि इधर से पकड़ना है, बात तो एक ही रह रही। अल्लाह के रसूल ने उसकी इजाजत दी, लिहाजा उसकी इजाजत है। सवारी की इसी तरह इजाजत है, किराए पर हो, यानी नाम किराए का तो नियत मिल्कियत की, ये नहीं हो सकता। गिरवी कहते हैं कि किसी चीज को रहन रखना कि तुम्हारी मेरी वाकफियत तो कोई नहीं है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, ले लो मुझसे 2 लाख 10 लाख, अपनी जमानत के तौर पे कोई चीज मेरे पास रखवा दो। अब इस जमानत के तौर पर रखी हुई चीज के आप जामिन हैं, जामिन उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है? जी हराम है उसका इस्तेमाल करना, उसकी हिफाजत फर्ज है। अब ये मकान गिरवी लेकर उसमें रहा नहीं जा सकता, ये तो जमानत के तौर पर इसकी हिफाजत की जा सकती है, गैर इस्लामी तरीका। आप मालिक हैं जो उसको किराए पे, आप तो जामिन हैं, मैं आपके पास ये चीज रखवा दूं, आप अमानतन इस चीज को रख लें, तो आप अमानत को ये आगे बेचना शुरू कर दें या किसी को किराए पे दे दें या खुद रहना शुरू कर दें, खुद इस्तेमाल करनी शुरू कर दें, इस कर ही नहीं सकते। वहां पे कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। गिरवी तो रखी जाती है जमानत के तौर पे चीज कि भाई ये मेरे आपकी कोई वाकफियत नहीं है, आपने एतमाद मुझ पे नहीं कर सकते, तो मेरी जमानत के तौर पे ये चीज रख ले, गिरवी तो इसे कहते हैं। मैंने कहा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, फायदा तो बड़ी दूर की बात है। वैसे ही हराम है। मैंने तो बताया तो है कि इंश्योरेंस वाले क्या काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस बुनियादी तौर पे वो लाइफ हो, वो कार इंश्योरेंस हो, वो अपनी किसी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करवाएं, इस्लाम ने उसमें कोई ममानत नहीं की। ये वेलफेयर स्टेट का बुनियादी तौर पे फर्ज बनता है कि अपने लोगों के अंदर उनकी वेलफेयर के लिए कोई निजाम बना के रखें। जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने बनाया था, ये इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है बुनियादी तौर पर, यह हजरत उमर फारूक से ही लिया गया है। वो कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं बता देता हूं कि ये मौजूदा जो इंश्योरेंस है ये क्या है। इस मोहल्ले में 20 घर हैं, 20 घर के लोग कहते हैं कि हम हर माह 100 रुपया एक साहब के पास जमा करवाते रहते हैं, एक माह में 2000 हो गए, अगले माह में इस तरह बढ़ते जाएंगे, कभी खुदा ना खास्ता हम में से कोई बीमार हो जाए, तो हम गरीब लोग हैं, सारे अखराजात जो हैं वो एक आदमी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी जो सोसाइटी हो वो उसको बर्दाश्त कर ले। तो सोसाइटी किसी दीवार का नाम तो नहीं है ना, वो मैं और आप सब मिलकर जो पैसा पूल किया एक जगह पे, ये पैसा आज से सोसाइटी की मिल्कियत, और ये सोसाइटी उसके उन नुकसानात को पूरा करे, उसके इलाज को करवाए। ये है जी इंश्योरेंस का असल कंसेप्ट, कि सारे मिल जाए, कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो उसमें से ले ले। लेकिन ये 2000 है 4000 है ये तो थोड़ा है, और ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या करें। तो उसके लिए उसको ये हुक्म दिया गया कि तुम इन पैसों का पहले कारोबार कर लो, उसमें से भी फायदा आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इस फायदे को उठाने की बजाय उन्होंने क्या किया कि कारोबार में लगाने की बजाय दूसरे बैंकों को और दूसरे लोगों को सूद पे देना शुरू कर दिया। अब सूद के कारोबार का एक जरिया इंश्योरेंस कंपनियां बन गई, ये हराम। मैं बात वाजे कर सका जी, इनका कारोबार चूंकि सूद पे चल रहा है, आगे ये कारोबार करने की बजाय पैसे को सूद पर दे देती हैं, इस वास्ते ये काम अब हराम हो गया जी। मैंने तो पहले कहा है कि वो सूद पे चूंकि जाता है इसलिए वो हराम है। जहां तक ये मामला है कि अपने पैसे की हिफाजत के लिए बैंकों में देना, ये बात अपनी जगह 100% ठीक है कि जब आप पैसे बैंक को दे देते हैं तो उस पर आपके पैसों की हिफाजत के लिए भी वो पैसे आपसे लेता है, प्लस उस पैसे के जरिए सूदी आगे कारोबार भी करता है, सूद के निजाम को फैलाता भी। लेकिन ये काम उसका है, ये आपका नहीं है, मुझे तो आपके हवाले से बताना है। आपके हवाले से ये है कि आपके पास पैसे हैं, अगर आपने घर में रखे हैं तो चोरी डकैती राहजनी, जिसके घर में पैसा हो तो चोरों को पता चल जाए तो पहले सिर्फ चोरी करते थे, अब डकैत को पता चल जाए तो कनपटी पे पिस्तौल रखकर और मुजाहमत करने पर गोली मार के वो छीनते हैं, ये भी गवारा था। लेकिन अब तो सूरत हाल यह कि इज्जतें भी लूटते हैं, माल भी लूटते हैं और गोली भी मारते हैं। एक मिनट, मैंने सुनने के बाद जवाब तो आने। अब मेरे लिए क्या सूरत हाल है कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास दूसरी ऑप्शन यह है कि मैं अपने पास पैसे जितने हैं अपनी वो दौलत बैंक में जमा करा दूं, और बैंक वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो मेरे पैसे की हिफाजत की जिम्मेदार बनाई गई है मेरे कानून के जरिए, मेरे आईन के जरिए। उस वक्त तक वो कोई बैंक बैंक नहीं हो सकता जिसकी अथॉरिटी खुद पहले गवर्नमेंट आईन के तहत स्टेट बैंक की उस शिक के तहत कबूल न कर चुकी हो। तो गोया मैंने अपने पैसे बुनियादी तौर पर हुकूमत के पास हिफाजत के लिए रखवाए हैं, वो उस पर अगर सूद आपसे लेते हैं हिफाजत के नाम पे, तो आपसे हिफाजत के नाम पे जो पैसे लिए गए हैं तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी इस्तेआत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं ठहराता। ये जो पैसे उन्होंने आपसे लिए हैं या आपके पैसों से आगे सूद का कारोबार कर रहे हैं, ये आपके बस में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है उसके आप जिम्मेदार भी अल्लाह के यहां नहीं, आपके यहां जिम्मेदार उसके जिम्मेदार वो हुकूमत है, उसके जिम्मेदार वो बैंक। आपने हिफाजत के लिए कानूनी तौर पे ठीक जगह पैसे रखवाए, आपको उसका कोई गुनाह नहीं होगा जी। रखवाए हैं वो अमानत है, आपने जो पैसे रखवाए हैं उसकी हिफाजत के लिए रखवाए हैं, हिफाजत का ही माल देना ये तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है। ठीक है जी, वो आपकी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है। वो आपने एक आदमी को किराए पे चाहे चौकीदार रखे कि ये मेरा पैसा है यहाँ पे खड़े होकर इसकी हिफाजत कर, या बैंक के अंदर रखवा के कहें कि मेरी हिफाजत कर, एक ही बात। इस चौकीदार को भी पैसे देने उतने ही वैसे हैं जैसे उसे हम दे दिए। नमाज के अलावा जब उसने शौरी तौर पर ईमान ले आया है तो पहली चीज है उसकी माफ। जब शौरी ईमान ले आया है अब वो अब से शुरू कर देगा। जब बच्चा बालिग हो जाए, और इस्लाम ने ये बात ऐसे नहीं कह दी कि जब बालिग हो जाए, उम्र नहीं बताई। यूरोप के अंदर बालिग देर से होता है और गर्म मुल्कों में जरा जल्दी बालिग हो जाता है, तो हर इलाके की अपनी सूरत हाल के मुताबिक। वक्फे वक्फे से भी रखे जा सकते हैं शवाल के रोजे, और तरतीब से भी रखे जा सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। वक्फे वक्फे से भी रखें तो अजर में कोई कमी नहीं। साथ खुली जंग है जी, वो तो कुरान हकीम कह चुका है, उसके अंदर तो दूसरी राय हो ही नहीं सकती। वो चाहे सारी गवर्नमेंटें मिलकर भी कहें कि सूद हलाल है, वो मैंने आपसे पहले पूछा है, कितना सोना हो तो ज़कात देनी चाहिए। लोगों को बता दिया जाए ना 7 तोले सोना है, तो कहते हैं अच्छा 7 तोले है तो इसका मतलब है कि ये तो 7 तोले तो मेरे पास ज्यादा बन गए हैं, 7 तोले से ज्यादा है, तो 7 तो नहीं है ना, तो तकसीम कर देते हैं, इतना मेरा, 6.5 तोले मेरा, 6.5 तोले मेरी इस बेटी का, 6.5 तोले मेरी इस बेटी का, और 6.5 तोले मेरी इस बेटी का, तो किसी पे भी ज़कात नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरी आयात से ना खेलो, अल्लाह कहते हैं मेरी आयात से ना खेलो, जितना सोना तुमने अपने पास 7 तोले से जायद रखा हुआ है उस पर ज़कात दे दो, क्योंकि अभी तेरी बच्ची ने ज़कात नहीं देनी, ये जब बड़ी हो जाएगी तो इसका शोहर होगा वो देगा, और जब तक शोहर नहीं है तू बाप है, इसके भी ज़कात तूने देनी है, अलग अलग कर देने से भी तेरी नहीं है, ये ज़कात तुझे देनी ही पड़ेगी। बहू का सोना सास के पास हो तो ज़कात बहू देगी या सास? काबस, जितने साल सास का कब्जा रहे उस सोने पे उतने साल की सास देगी, और जब ये सोना बहू को वापस कर दे तो उस साल का बहू देगी। ज़कात देने के लिए पैसे ना हो तो क्या करना चाहिए? अपने सोने को बेचकर उसमें से ज़कात देनी चाहिए। कैसे पैसे नहीं है? आप उस सोने को बेचे उसमें से उतनी ज़कात दे रहे जितनी उस सोने की बनती, बस ये तो। अगर पैसे ना हो तो ज़कात लागू ही नहीं है। इसका मतलब सोने की सूरत में आपके पास पैसे तो हैं तो दीजिए। आपके बारे में क्या बताना है जी? मुझे इसकी यानी जो गिरवी मकान लेकर उसको आगे किराए पर देना और उस किराए से फायदा उठाना, ये कतन जायज नहीं। खुद रहना भी जायज नहीं, कोई फायदा भी, खुद रहना एक फायदा है, ये भी जायज नहीं।
बाहिस समीन अलीम मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ये माह मुकद्दस जो हम पे साया फगन है, कल शुरू हुआ था और आज जा रहा, उसका आश्रय रहमत ہم اس کی رحمتوں کے طلبگار رہے، اس کے عشرہ استغفار کے اندر ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے، اور اب سب سے بڑا انعام اس کی جہنم سے آزادی کا نام اللہ سے وہ طلب کرتے رہے کہ کس طرح اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اپنے ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج خلاف معمول آمین کس بات پر کہی ہے؟ فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حصول نہ کر لے تو اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو۔ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے کہا کہ اگر کسی کو رمضان کے روزے نصیب ہو جائیں اور وہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب سے رکھ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کر لے اور جہنم کی آگ سے نہ بچ جائے تو اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو اس پر پھر میں نے کہا اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے، اس کی آخری ساعتوں کے اندر ہم ہیں اور یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ لمحہ لمحہ جہنم سے کی آگ سے چھٹکارے کا نام ہے۔ اگر ہم نے کوششیں کر کے اس کی سچی روح کے اندر اتر کر استفادہ نہ کیا تو جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے؟ اگر رسمن روزہ رکھ بھی لیا کہ میرے ابا روزہ رکھتے تھے، میرے ابا ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، میرے ابا ساتھ تراویح پہ بھی جاتے تھے، یہ سب کچھ کر لیا تو یہ تو ابا کی تقلید ہو گئی۔ اس کی روح کے ساتھ اگر کام نہ کیا گیا تو کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت مل جائے گی؟ اور اس پر جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین اللہ کا پیغام لائے ہیں اور لعنت کی دعا خود جبریل امین کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعا، اور آمین اس پر رسول امین کہہ رہے ہوں، اس شخص کو کوئی اللہ کی لعنت سے بچا سکے گا؟ وہ رحمت کے کبھی قریب ہو سکے گا؟ لعنت کہتے ہی ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اس سے رحمت چھن جائے گی۔ آئیے آج ہم اس روح کو پڑھتے ہیں کہ اس کی روح ہے کیا، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ اس لمحے یہ آیا کریمہ مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی آیا کریمہ جو ہم نے رمضان سے پہلے شروع کی تھی، ہم اس کے آخری اتوار میں بھی اسی آیہ کریمہ کو پڑھنے لگے ہیں, آیت نمبر 183. لفظی ترجمہ چونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے آج میں یہاں پہ لفظی ترجمہ نہیں کرواؤں گا. میں نے تو آج صرف اس کے اندر اترنے کے لیے دوبارہ ایک دفعہ ان آیات کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا حاصل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر یہ فرض کیے گئے تھے. اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے مشکات کے حوالے سے کافی احادیث کو پڑھا ہے. آج تو میں نے صرف اس کے آخری حصے کو کہ اس کا مقصد کیا ہے, کیوں روزہ رکھنا ہے, زندگی سے بھی ہمیں آپ روک دینا چاہتے ہیں کیوں, کہا کہ اس سے تمہیں تقوی کی روش مل جائے گی. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اچھا اللہ, ہم تقوی والے ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو کتاب اللہ نے بڑا کھول کے بتایا, ببانگے دہل بتایا, ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ تمہیں اگر دنیا کا مال بڑا پسند ہے مادہ پرستو, مجھے تمہارے اندر کی ضرورت کا پتہ ہے. تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر تمہیں مال و دولت نصیب ہو جائے, تمہاری خواہشات کچھ اس طرح کی بھی ہیں, تو تم ذرا تقوی کی روش کو اپنا کے دیکھو. اگر بستی کے لوگ, میں قرآن حکیم کی آیت پڑھ رہا ہوں, ولو ان اہل القرى, اگر بستیوں کے لوگ تقوی کی روش کو اپناتے, ولو ان اہل القرى تقوا, اگر بستیوں کے لوگ تقوی کی روش کو اپنا لیتے تو آسمان ان پر ہن برساتا اور زمین ان کے لیے سونا اگلتی. اگر آسمان ہن برسائے اور زمین سونا اگلنے لگے تو دولت میں کمی رہ جائے گی؟ جی, آج سے کچھ دیر پہلے, پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں یا پاکستان بننے کے بعد بھی, سعودی عرب میں جب ابھی تیل نہیں نکلا تھا, ان چاس تک کی بات کر رہا ہوں, حاجی جا کے جس پھل کو کھا کر چھلکا پھینکتے تھے, عرب لوگ اس پھل کو, چھلکے کو اٹھا کر کھایا کرتے تھے. بستی کے لوگوں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا, آلے شیخ اور آل سعود نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا کہ آج کے بعد مملکت سعودیہ کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ کر دیں گے. اور تقوی ہے ہی یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول آپ سے پوچھیں گے یہ کام کریں کہ نہ کریں. جب اللہ کے دین کے نفاذ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا, عمل ابھی باقی ہوتا ہے, جب فیصلہ انسان کر لیتا ہے سچے دل سے اور علیم بذات صدور جانتا ہے کہ یہ سچے دل سے فیصلہ ہو گیا, تو تقوی کی روش تو اپنا لی گئی. تقوی کی روش اپنائی تو اللہ نے اپنا قانون جاری کر دیا کہ زمین نے سونا اگلا, گیس اور پیٹرول وہاں سے نکل آیا اور دنیا بھر کے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے سعودی عرب کی طرف دیکھنے لگے. کتنی دولت نصیب ہوئی انہیں, اندازہ لگایا آپ نے؟ کویت اور سعودی عرب ہی دنیا کے دو ممالک ہیں جس کے اندر دوہرا بجٹ بنتا تھا. ایک بجٹ کو کہتے لِلْأَجْيَالِ الْحَاضِرَةِ اور دوسرے کو کہتے تھے لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ.
جس نسل نے ابھی 100 سال کے بعد دنیا میں آنا ہے، ایک بجٹ یہ اس کے لیے بناتے تھے، اتنا وافر اللہ نے روپیہ دے دیا تھا. اللہ تھوڑا نہیں دیتا پھر بہت دیتا. اور جس دن سے انہوں نے تقوی کی روش کو چھوڑا ہے، وہ دوہرا بجٹ تو کیا بنانا، وہ کہرا بجٹ بھی نہیں بنا سکے، ڈھاک بجٹ پر چل رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے 9 سال ان کے اندر گزارے ہیں، یہ تبدیلی کا زمانہ، میں وہیں پر تھا. میرے دیکھتے دیکھتے فری ٹیکس ایریا ٹیکس زون بن گئے، لوگوں کو مفت امداد دینے والے، امریکہ کی طرح قرضے کا نام امداد نہیں ہے، وہ لوگوں کو مفت امداد دینے والے خود امریکہ کے مقروض ہو گئے. اور اسی کو کہا کہ اگر بستیوں کے لوگ تقوی کی روش کو چھوڑ کر فسق کی روش کو اپنائیں گے تو ہم ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے اور ان کی بھی، اور چونکہ ہم بھی نہیں اس رستے پہ چلے، اور میرے گھر کی بھی معیشت کو اللہ نے تنگ کر کے نہیں رکھ دیا. پہلی بات تو اس کے اندر یہ کہی جا رہی ہے کہ لالچی انسان، اگر تو اس لالچ پر بھی مرتا ہے کہ تجھے ٹکے پیسے ملے، تب بھی تقوی کی روش کو اپنا لے، مجھ سے پوچھ کر زندگی گزار لے، تجھے ہم ٹکے پیسے بہت زیادہ دے دیں. آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سچ بھی کہتے ہیں؟ جی، تو پھر روش بستی کے لوگوں کو کیا اپنانی چاہیے؟ تو کیا اپنا رکھی ہے؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اپنی مرضی کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے قوم قبیلے کی مرضی پہ چلتے ہیں؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا دنیا کے بڑے بدماش کے کہنے پر چلتے ہیں؟ سوچو سوچو سوچو. اگر آج پاکستان کے لوگ تقوی کی روش کو اپنا لیں، وہ بلوچستان جو کہ معدنیات سے بھرا پڑا ہے، دنیا کا امیر ترین خطہ ہے، کیا وہ اپنے سارے خزانے اگل نہ دے گا؟ یہ پاکستان جس علاقے میں بنا ہے، یہ اس کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیا یہ وہی پنجاب نہیں ہے جس کے اوپر لوگ اپنی فوجوں کو پالا کرتے تھے؟ لوگ اسے سونے کی چڑیا کہتے تھے. آج وہ سونے کی چڑیا نے انڈے دینے کیوں چھوڑے؟ آج اس کو اپنے اہل کو روزی دینا اس نے کیوں چھوڑی؟ لوگوں، رسمن روزے شاید رکھے ہیں، اگر تقوی حاصل کرنے والے روزے رکھے ہوتے تو اللہ کا وعدہ غلط ہو سکتا تھا؟ پھر لوگ اپنے گھر کے پنکھوں سے لٹک کر خودکشیاں کرتے؟ اپنے بیٹے کو بیمار دے کر، اپنی بیٹی کو بیمار دے کر، اس کا علاج نہ کروانے پر اپنے آپ کو زہر کی کوئی چیز کھلا کر یا دریائے راوی میں کود کر وہ مرتے؟ عقل کے اندھو، قیامت کے روز جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو قرآن حکیم ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ پھر تم کہو گے لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا. تو قیامت کے روز اللہ اندھا کر دیں گے. تم رب رب پکارو گے کہ اے رب ہماری سن لے، تو ہی میرا داتا ہے، اب میری سن لے. تو اللہ اگلی ہی آیت کے اندر کہہ رہے ہیں لقد آتت کا آیاتنا، ہماری آیات تم تک پہنچی تھیں، فنسیتا، تو نے انہیں بھلا دیا تھا. الیوم تنسا، آج تو بھلا دیا گیا، آج تو بھلا دیا گیا. بستی کے لوگوں، تقوی کی روش کو اپنا لو اور دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ کہا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں ایک جملہ لکھا ہے, سورہ بقرہ کا آغاز ہم نے یوں کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اس میں کوئی شک نہیں, یہاں پر بھی تین نکات ہیں, لا ریب کا حکم اس کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لا ریب ہے یہ, اور دوسرا حکم جو اگلے تین نکات ہیں ہدن للمتقین, یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. کس کو ہدایت دیتی ہے؟ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے. یہ کتاب ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتی. لوگوں یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس طرح دنیا کی عام کتابیں ہوتی ہیں کہ جو بھی آدمی کسی کتاب کو پڑھتا ہے, جس زبان میں آئی ہے اس زبان کو سیکھ لیتا ہے, پھر اس کو غور سے پڑھتا ہے تو یہ کتاب اسے سمجھ آ جاتی ہے, اسے وہ کتاب ہدایت دے دیتی ہے. یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے, یہ تحریر اور تالیف بھی نہیں ہے, یہ تو ڈائریکٹ کلام ہے, یہ تنزیل من رب رحیم ہے. اس کا انداز ہی اور ہے. اس کا انداز یہ ہے کہ جو تقوی کی روش کو اپنائے گا صرف اس کو ہدایت دے گی, اور جو تقوی کی روش کو نہیں اپناتا اس کو یہ ہدایت نہیں دیتی, چاہے وہ جتنی مرضی عربی جان جائے, جتنی عربی عربوں کو آتی ہے آپ کو آ سکتی ہے, تو کیا ان کو قرآن سمجھ آ گیا؟ تقوی کی روش پہلے اپناؤ گے قرآن حکیم بعد میں سمجھ آئے گا. تو گویا اگر تقوی کی روش کو نہیں اپنانا, یہ جو صبح سے لے کر چاند تک آپ کرتے ہیں, یہ تقوی کی روش کو اپنانے کے لیے ایکسرسائز ہے بنیادی طور. وہ ایکسرسائز کیا ہے؟ اللہ نے کہا سحری کے وقت یہ روٹی بھی کھاؤ, یہ پانی بھی پیو, یہ دودھ بھی ہے, یہ اللہ کے دی ہوئی غذائیں ہیں, یہ ساری استعمال کرو. یہ کرنے پہ اللہ نے کہا میں تمہیں اجر دوں گا. اللہ یہ کھا لیں اجر دے گا؟ ہاں کھا لو. اس کے بعد کہا کہ جب وقت ختم ہو جائے اس کے بعد انہی جائز چیزوں کو جو میں نے کہی تھی ایک لقمہ بھی نہ لینا. اللہ بھوک لگ جائے تب بھی صبر کرنا, پیاس لگ جائے صبر کرنا, جنت ملے گی. صبر کرنا تقویٰ ملے گا, صبر کرنا دنیا جہاں کی نعمتیں ملیں گی. پھر آپ تنہائی میں ہو یا کہیں پر ہو, پانی کا کوئی گھونٹ پیتے ہیں؟ جی جی کر بھی رہا ہو تو, یا ضرورت بھی ہو تو نہیں نہ کرتے. یہ پریکٹس ہے کہ اللہ آپ کا حکم آ جائے گا تو ہم کام کریں گے, اور آپ منع کر دیں گے تو ہمارا جی بھی چاہتا ہوگا اس کام کرنے کو نہیں کریں گے, اور پھر اکل کے گھوڑے بھی نہیں دھلائیں گے. ایک چیز تو آپ اس وقت کہہ دیں یہ تمہارے لیے حلال ہے ہم اس کو کھا لیں گے, اور اسی لمحے آپ کہہ دیں اب یہ حرام ہے تو ہم کہہ دیں گے حرام ہے. یہ نہیں کبھی پوچھیں گے اللہ چند لمحے پہلے جائز کیوں تھی, روزہ رکھنے سے پہلے سحری کے وقت اسی کھانے پہ تو نے کہا ہے, تجھے ثواب بھی ملے گا, تجھے اجر بھی ملے گا, قوت اور طاقت بھی ملے گی, اور ابھی اذان کیا ہوئی ہے, کیا حادثہ رونما ہو گیا جب تو کہتا ہے یوں کھا لے گا تو تجھے عذاب ملے گا. اور ابھی سارا دن نہیں کھانا, اور پھر افطار کے وقت کہتا ہے تو اسی کو پھر کھا لے گا پھر تجھے اجر ملے گا. اللہ سے پوچھ کر یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں, یہ کروں کہ نہ کروں, اسی کا نام تقویٰ. برے صغیر میں العموم اس تقوی کی روش کو جو اپنایا گیا ہے, دنیا نے بھی اس کو یوں تسلیم کیا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ نزل القرآن فی العرب, قرآن نازل تو اللہ جل شانہ نے عرب میں کیا تھا, ولیکن قرئ فی المصر, پڑھا وہ مصر میں گیا ہے, مصری قاریوں سے اچھا پھر کوئی پڑھ نہیں سکا. اور یہ خود ایک حیران کن بات ہے, جن کی اپنی زبان بربری تھی وہ عربی کو کس طرح اتنا عمدہ پڑ گئے. یاد رہے کہ مصریوں کی اپنی زبان عربی نہیں ہے, انہوں نے دنیا کے اندر کمالات کر دیے ہیں. شیخ منشاوی، استاد خلیل حسری بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو اس کے لہجوں کے اندر پڑھا. وَقُتِبَ فِي تُرْكِيَا، خط عثمانی سے زیادہ جس طرح ترکیوں نے لکھا ہے اس سے عمدہ کوئی پھر لکھ نہیں سکا. لیکن جو وہ بات آپ کو سنانا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کہتے ہیں وَفُهِمَ فِي الْهِنْدِ، سمجھا وہ ہند میں گیا. ہندیوں کی زبان عربی ہے، ہند سے مراد پاکستان ہندوستان کے لوگ. یہ تقوی کی بنیاد پر سمجھ آتا ہے، اور تقوی سے ہٹ جائیں تو یہ بات بالکل نہیں سمجھ آتی. جس طرح کے یہ میرے ایک آیا کریمہ پڑھنے لگا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضلوا به کثیرا، وہ اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. کون گمراہ کر دیتا ہے؟ کس سے؟ اسی کتاب سے. ویہدی به کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب سے ہدایت دیتا ہے. وما یضل به، اس قرآن حکیم سے نہیں گمراہ ہوتے الا الفاسقین، سوائے فاسقوں کے. فاسق کی ٹرم متقی کے مقابلے پر آئی. فاسق کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مرضی پوچھے بغیر کلمہ پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، زبان سے بھی پڑھا ہے، لیکن عمل کرتے وقت وہ اللہ اس کے رسول سے نہیں پوچھتا یہ کام کروں کہ نہ کروں. نہ وہ رجوع کتاب اللہ کی طرف کرتا ہے، نہ وہ رجوع سنت مطہرہ کی طرف کرتا ہے. ایسی ہستی فاسق ہوتی ہے. یہ فاسق کے پاس پانچ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوں لیکن اسے ہدایت اس کتاب سے نہیں مل سکتی، وہ جاہل کا جاہل رہتا ہے. تو گویا روزے کے ذریعے ہم نے کیا حاصل کرنا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ کتاب کتاب ہدایت ہے تو اس میں فاسق ہو یا متقی سب کو مل جانی چاہیے، یہ تو ایک فطری قاعدہ ہے، ہدایت سب کو ملنی چاہیے. نہیں جی، یہ فطری قاعدہ بھی نہیں. خالی آنکھ جو تحقیق کے بغیر ہوتی ہے، سطحی علم، وہ ایسی ہی بات کہتا ہے. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو جہاں جہاں بارش پڑتی ہے وہاں وہاں رویدگی ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، پھل اور پھول لگتے ہیں، کیاریاں سجتی ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن خدا لتی بتائیے کہ کیا ایسی جگہ پر بارش ہو جو پتھریلی ہو یا سیم اور تھور والی ہو، وہاں پر کبھی پھل اور پھول اگے ہیں؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین سخت ہو گئی ہے، وہ زمین سخت ہو گئی ہے، اور اس کے اندر اب پانی کے پینیٹریٹ ہونے کا کوئی رستہ نہیں رہا. اور جب زمین، دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے تو قرآن حکیم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اتنی سخت ہو جاتی ہے او اشد قسوۃ من الحجر، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی. پتھر کے اوپر بارش پڑے تو وہاں پہ رویدگی نہیں ہوتی، تو جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو اس کے اوپر رویدگی ہو جاتی ہے، اس پر پھل اور پھول اگ سکتے ہیں؟ اس کے نیکی کا کوئی پھل اور پھول نہیں لگے گا. لوگوں اس فلسفی کو سمجھ لیجیے. لیکن جب انسان تقوی کی روش کو اپناتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اگر میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام کر لیا تو وہ ناراض ہو گئے تو جہنم میں ڈال دیں گے، اس آگ میں ڈال دیں گے جس آگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا ہے. جس آگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر اس آگ سے کہ ہلکی سی آنچ سے نکال کر دنیا کی دیکھتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس دہتی ہوئی آگ کے اندر اسے نیند آ جائے اس قدر اسے ٹھنڈی لگے. وہ کانپ کانپ جاتا ہے, اس کانپنے سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کہیں میرا اللہ مجھے اس کی سزا نہ دے دے. اور دل کی نرمی کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے, وہ جو اللہ کا کہنا ماننے پر انعامات ملنے ہیں, ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو انعامات اللہ کی طرف سے ملنے ہیں, وہ جنت جو ملنی ہے, جو اللہ کا پیار ملنا ہے, وہ محمد رسول اللہ کا جو پیار ملنا ہے, وہ جو ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی ملنا ہے, کہیں اللہ وہ مقام نہ چھین دے, ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ والوں کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ میرا محبوب ہے, کہیں محبوب کی نظروں سے میں گر نہ جاؤں. اس خوف کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور جب دل یہ نرم ہو جائے تو اس پر قرآن حکیم کے انوار کی بارش فائدہ دے گی یا نہیں دے گی, نیکی کے پھل اور پھول لگیں گے یا نہیں لگیں گے. اسی بنا پہ جنت ملی ہے, اسی بنا پہ اس دنیا نے جنت بننا ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ تو تقوی کی روش کو اپنانا ہے تاکہ یہ قرآن حکیم سمجھ آ جائے. یہ بھی کیوں کہا ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا ہے شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, اس کی فضیلت کیا بتائیے کہ اس کے اندر روزے نازل ہوئے ہیں؟ یہ نہیں بتائیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, انزل وہاں پہ نازل کیا گیا ہے اس کے اندر قرآن حکیم کو. یا اللہ یہ قرآن حکیم اور روزے کا کیا تعلق؟ اب بات سمجھ آئی کہ رمضان میں قرآن حکیم جو نازل کیا گیا تاکہ تقوی کی روش کو اپناؤ, اور تقوی کی روش کو اس لیے اپنانا ہے کہ تمہیں یہ رمضان میں نازل ہونے والا قرآن حکیم سمجھ آ جائے. اور قرآن حکیم کی بنیاد پر چلو گے تو یہ دنیا تمہاری جنت نظیر بنے گی اور آخرت کی جنت تمہارا مقدر ہو جائے گی, ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. پھر قیامت کے روز جنت میں جب تم آؤ گے تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ میرے بندو, جس جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ساری مل گئی؟ تو جنتی سارے کہیں گے ہاں اللہ, جو جو وعدہ آپ نے فرمایا تھا وہ جنت, اس کے پھل, وہ ساری چیزیں تو نصیب ہو گئی. میرے بندو کوئی اور خواہش ہو مانگو, آج جو مانگتے ہو, آج تمہارا اجر کا دن ہے, بولو کیا مانگتے ہو. تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, کہیں جنید بغدادی کھڑے ہوں گے, کوئی علی اجویری کھڑے ہو جائیں گے, کوئی بابا فرید الدین شطرنج کھڑے ہو جائیں گے, کہیں امام حسن البنا کھڑے ہو جائیں گے, کہیں علامہ اقبال کھڑے ہو جائیں گے, کہیں سید مودودی کھڑے ہو جائیں گے. یہ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ, جنہوں نے تقوی کی روش کو اپنایا, تجھ سے اور تیرے رسول کو دیکھا, ان کے مطابق زندگیوں کو گزارا اور اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو بھی دیکھ لیا, تو نے دنیا کے اندر انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل دیا تھا. کروڑوں نشان حیدر اس ایک ٹائٹل پر قربان, جس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا اللہ ان کو وہ ٹائٹل مل گیا تھا, ہم نے بھی اللہ اور اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے, اسی لیے تو آپ نے ہمیں جنت عطا کی ہے. یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم نے نیکی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اور حوض کوثر سے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں جب پانی پلایا ہے, ہم نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے. دونوں باتیں پوری ہو گئی ہیں, اللہ وہ ٹائٹل نصیب نہیں ہوا. کہ جاؤ آج تمہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل بھی نصیب کرتے ہیں, اپنی رضا سے بھی نواز. پھر اللہ پوچھیں گے جنت کے لوگوں, جو کچھ میں نے کہا تھا, جو وعدے کیے تھے, سارے پورے ہو گئے؟ ساری چیزیں مل گئیں؟ تو کچھ عاشق پھر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی اقبال کہیں کھڑا ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں، کہ اللہ تجھے بن دیکھے چاہا تو چلمنوں میں رہا ہے، تجھے پیار کا صدقہ دیا تھا، تجھے محبت دی تھی، تو نے بھی محبت جواب میں دی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب نظر بھی آئے، تو نے اپنے رسول کو تو دکھا دیا تھا، آج مجھے بھی دکھا دے، پھر اللہ اس دن اپنے ان عاشقوں کو رویا مبارک بھی دکھا دیں گے۔ لیکن جو رسمی روزے رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، وہ تو رسول اللہ نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا، ان کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی، یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ کے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تقوی کی روش نصیب ہو جائے، ہر کام کرنے سے پہلے اندر کا انسان یہ کہے کہ نہیں پہلے اللہ سے پوچھ لو یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پوچھ لو اور اپنے رسول سے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تب تقوی کا فائدہ ہے۔ تو اللہ سے پوچھنے کے لیے کیا سیڑھی لگا کے اوپر جانے تھے قرآن حکیم کی طرف، محمد رسول اللہ کے پاس جانا کہ حدیث کی کتابیں پڑھنی ہیں جو اللہ نے محفوظ کر دی ہیں؟ کیا پڑھتے ہو ذرا سوچ لو، رہنمائی کہاں سے لیتے ہو؟ کہتے ہو سفید چمڑی والے نے یوں کہا ہے، انگریزوں نے یوں کہا ہے، امریکیوں نے یوں کہا ہے، تو رہنمائی ادھر سے لینی ہے کہ اللہ سے؟ اپنے رویوں کو دیکھیے، ورنہ یہ رسم رہ جائے گی۔ قرآن حکیم جس کا نام ہے یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، اور یہ نازل کب ہوا تھا کوئی یاد ہے؟ کیا کہا ہے رسول اللہ نے کب نازل ہوا ہے؟ جی یہ تو اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، بڑی قدر والی رات ہے، آنے والی ہے، لوگوں اس کی تیاری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 84 سالوں کی راتوں سے زیادہ قیمتی رات ہے یہ، اگر میں حساب ویسے کروں کہ 1000 رات سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ بہتر ہے، لیکن 1000 کا لفظ 999 اور 1 کو نہیں کہتے، 1000 سے مراد ہے بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ، اتنا کہ تمہاری تعداد ختم ہو جائے، اتنا اجر ہے اس رات کا جس رات یہ نازل ہوا ہے، اور جو اس کو اپنا لے اس کا کتنا اجر ہوگا؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جو اس کا مستحق بن جائے وہ اس کا کتنا اجر ہوگا؟ جو اس طرح ہو جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ نے شہادت دی کہ خلقہ خلق القرآن، ان کے اخلاص تو بالکل قرآن تھے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ وہ کاری نظر آتا ہے، ویسے تو ہوتا وہ قرآن ہی، کیونکہ اس کو سراپا ایک قرآن ہو جاتا ہے۔ جب یہ روش کو اپناتا ہے انسان، یہ معجزاتی چیز جب اسے نصیب ہو جاتی ہے، 27 رمضان المبارک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ رات کون سی ہے، ایگزیکٹ فیصلہ کر لیا تھا کہ بتا دوں کہ یہ کون سی رات ہے کہ جس میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا تھا، وہ مبارک گھڑی جس کا ایک لمحہ وہ نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہو جائے، وہ لمحہ کون سا ہے بتانے کے لیے روایت میں آتا ہے محمد رسول اللہ اپنے حجرہ مبارک جس میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے 27 رمضان کو باہر نکلے کہ بتا دوں کہ رات کون سی ہے. جب حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو مسجد نبوی کے صحن میں دو عرب آپس میں لڑ رہے تھے, دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اس قدر تکلیف ہوئی, اب واپس اندر چلے گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرا آج جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں اس لمحے کی خبر دے دوں, لیکن تمہیں لڑتے ہوئے دیکھ کر اس قدر انقباض ہوا کہ جی نہیں چاہا کہ تمہیں اس کا رستہ بتاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اسے مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کر لینا, یہ پھر فرمایا تھا ورنہ بتا دینا تھا. دو مسلمان بھائی لڑے تو رسول اللہ کو کس قدر شوق گزرتا ہے کوئی اندازہ لگایا؟ اور آپ اور میں کس کس سے نہیں لڑتے؟ میں تو اپنی بیوی سے بھی لڑتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی لڑتا ہوں, اپنے ہمسایوں سے بھی لڑتا ہوں, اپنے مالک سے بھی لڑتا ہوں, اپنے سبارڈینیٹ سے بھی لڑتا ہوں, میں تو ہر ایک سے لڑتا ہوں. تو وہ رحمت کا لمحہ مجھے مل سکتا ہے؟ تو اس کو ملنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر اندر کے یہ بغض, حسد, انات, کینہ, یہ جو دشمنی کا باعث بنتا ہے, وہ لالچ, وہ ہرس, اس کو اندر سے نکالنا پڑے گا کہ نہیں نکالنا پڑے گا؟ تو مل جائے گا پھر بھی جی, اس کے بغیر نہیں مل سکتا, ورنہ یہ رسم رہ جائے گی. لوگوں یہ روزہ رسم نہیں ہے, یقینا اندر سے نکالنا ہے, ورنہ رحمت کے وہ لمحے وہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا اس سے محروم رہ جاؤ گے, چاہے ساری رات کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر عبادت کرتے رہو, نہیں ملے گی. محمد رسول اللہ رحمت للعالمین اس دن واپس گھر چلے گئے تھے, اور رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمت والا نہیں ہو سکتا جو آپ کو دے دے یہ لمحہ. پہلے اندر سے قدورتیں, نفرتیں, حسد, حقد, لالچ, یہ جو گندی تعصب, تعصب یہ بڑی گندی بیماری کا نام ہے. یہ گندگیاں اندر ہوں تو دل پاک ہوتا ہے کہ پلید؟ تو اللہ اس گھر میں کبھی آتا ہے جو پلید ہو؟ اس کو پاک کر لو. جب وہ میں کوئی بات کرنے لگتا ہوں تو یہ گھڑی اور تیز شروع ہو جاتی ہے, اس کی ایک مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا کیا جائے. معجزہ کہتے ہیں انہونی چیزوں کو جو عاجز کر دینے والی ہیں, عقل جس کو ماننے کو تیار نہ ہو. اللہ جل شانہ نے ابھی تک معلوم تاریخ میں 27 رمضان المبارک کو دو نعمتیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. معلوم تاریخ میں, میرے علم سے باہر کی بات ہے, ممکن ہے کچھ اور ہو, مجھے نہیں پتا, میں نے تحقیق کی ہے, مجھے اس کا پتا چلا ہے کہ اللہ جل شانہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 27 رمضان المبارک کو دو نعمتیں کی ہیں, اور یہ دونوں معجزاتی ہیں. ایک 27 رمضان المبارک کو یہ معجزاتی کتاب کا نزول کیا, اور دوسرا ٹھیک 27 رمضان المبارک کو پاکستان کا وجود بخشا. دنیا بھر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے, آزادیوں کے حصول کے لیے کتنی جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں, کشمیریوں سے جا کے پوچھے, الجزائر والوں سے پوچھئے, تونس اور لیبیا والوں سے پوچھئے، خود امریکیوں سے پوچھئے کہ انہوں نے آزادی کے لیے کتنی جانیں دی تھی، یہ کتنا جوانوں کا خون گرتا ہے اور کتنے دانشوروں کو جیلوں اور قیدوں میں رہنا پڑتا ہے، ذرا ان تحریکوں کے قائدین کو جا کے پوچھئے، خود علی گیلانی سے جا کے پوچھئے، نیلسن منڈیلا سے جا کے پوچھئے، بومدین سے پوچھئے، کائنات کے اندر صرف ایک ملک ایسا ہے جس کی آزادی کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی، اس کی سٹرگل کے لیے کبھی کسی قائد کو ایک دن کی سزا نہیں ہوئی، اگر کسی نے اس کے بارے میں کسی کے پاس خبر ہو تو میرے لیے بھی نیا علم ہوگا، وہ مجھے بتا دے کہ اس کی آزادی کے لیے کبھی کسی کو ایک دن کی سزا ہوئی ہو، کسی کی نکسیر پھوٹی ہو، پولیس نے کہیں لاٹھی چارج کیا ہو، کسی کو کبھی گرفتار کیا ہو. دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کو آزادی اللہ نے معجزاتی طور پر عطا کی. دنیا میں جو سٹرگل کیا کرتے ہیں ان کی زندگی جد و جہد سے عبارت ہوا کرتی ہے، وہ جیل میں بھی اور عام دنیا کے اندر سخت محنت اور کاوش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. بیٹا چھوڑ دے اس کو. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان بننے کی سٹرگل شروع ہوئی، جو کام کرنے والوں کو کمی کہتے تھے، ان کو کام کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ سارے جاگیردار، وہ سارے وڈیرے، وہ سارے خاکان اس تحریک کے اندر شامل اور ہراول دستہ تھے. یہ انہونی نہیں ہے، یہ انہونیاں کر کے یہ ملک بنا ہے. اس کا ایک چیپٹر کا دوسرا حصہ اگر میں نہیں بتاتا تو میری بات ادھوری رہ جائے گی. پاکستان بناتے ہوئے جو نہ کوئی عزت لٹی، نہ کوئی جان کی قربانی دینی پڑی، نہ وقت کی قربانی دینا پڑی، یہ تو ملی، لیکن جب بٹوارا ہوا تو بغیر قیمت کے تو نہ لے جاؤ. پھر کتنی جانیں تلف ہوئیں. یاد رہے وہ پاکستان بننے کے لیے نہیں، پاکستان بننے کا اعلان ہو چکا تھا. بنیادی طور پر 1938 میں پاکستان کو بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اب تو صرف تقسیم کے لیے کون سا علاقہ کہاں جائے گا اس کی باتیں ہو رہی تھیں. یہ جب بٹوارا ہوا ہے، جب نسلی فسادات شروع کرائے گئے ہیں، وہ ایک سازش کے تحت اگر عصمتیں لٹی ہیں تو وہاں لٹی. یہ اللہ کا ایک معجزہ اور ایک انعام. 27 رمضان المبارک کے دو تحفے 1400 سال کی تاریخ میں، معلوم تاریخ میں دو ہی ہیں، ایک قرآن حکیم اور دوسرا کون سا ہے؟ اور یاد رہے کہ جب کوئی انسان معجزے کی قدر نہ کرے تو اللہ اس دنیا کے اندر اسے ذلیل و رسوا کر دیتا، اس سے اپنے انعامات چھیننے شروع کر دیتا. تدریج کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اسی تدریج کے ساتھ وہ واپس لے جاتا. پاکستان کے لوگوں نے اللہ کے اس عطیہ کو، جو معجزاتی عطیہ تھا، اس کی جب قدر نہ کی تو 23 سال کا جوان پاکستان دولت ہو گیا. کہاں ہے آپ کا مشرقی پاکستان؟ میں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں نے جب پاکستان کی قدر نہ کی اس معجزے کی قدر نہ کی تو پاکستان دو لخت ہو گیا. یہ جو میں نے کہا ہے کہ قدر نہیں کی، اس سے مراد کیا ہے؟ 27 رمضان المبارک کو قرآن حکیم نازل ہوا، 27 رمضان المبارک کو اللہ نے دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو بنایا. تو یہ بات دراصل کہی تھی کہ اس پاکستان کا مستقبل، اس پاکستان کی روشنیاں، اس پاکستان کی قدرتیں، اس پاکستان کی طاقتیں، اس پاکستان کی صلاحیتیں اور اس پاکستان کی بقا اس قرآن حکیم کے ساتھ ہے. اور پاکستان کے لوگوں نے ایک زمانے میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، اور کچھ دن گزرے تو پھر ایک امریکیوں کے کہنے پر اس کا نام ڈیموکریٹک پاکستان کر دیا، اسلامی کا لفظ بھی ساتھ سے ہٹا دیا. اللہ سید مودود کی قبر کو نور سے بھر دے. جنہوں نے اس جنگ کو دوبارہ لڑا اور کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جمہوریہ پاکستان نہیں. وہ سید مودودی کی اس فکر کے مطابق اس زمانے کے شاعر نے جب یہ کہا، جیتے ہیں سینے سے یہی آس لگائے، اللہ ہمیں اس ملک میں غلبہ اسلام دکھائے. اے میرے وطن، گر تجھے فضائے اسلام راس نہ آئے، اللہ کرے تجھے کوئی آگ لگائے، ہمیں پھر اس پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تعلق تو قرآن حکیم سے ہے. پھر سید مودودی علیہ رحمہ نے 22 نکات کی بنیاد پر اسلامی پاکستان کا جب مطالبہ کیا تو وہ مطالبہ تسلیم ہو گئے اور قرارداد مقاصد کا حصہ بنے. آج جو آئین کا باقاعدہ حصہ بن گئی ہے 1985 کے اندر، آج یہ وہی قرارداد تھی. ہم آئینی طور پہ مسلمان ہو گئے، لیکن آئین کے اس حصے کو ہم نے اس لمحے تک، 60 سالہ پاکستان ہو گیا ہے، بوڑھا پاکستان ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی اس کا نفاذ نہیں کیا. بلکہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اب تو ہمارے دل اس کے لیے فرش راہ ہیں جو کہتا تھا، بلکہ جس نے عملاً سود کے کاروبار کے لیے سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر کے پاکستان کو سود کی لعنت میں منتقل کیا تھا، اس نواز شریف کے لیے اور اس بے نظیر کے لیے ہم اپنی آنکھیں بچاتے ہیں. میرا اللہ کیا یہ برداشت کرے گا؟ لوریاں دینے والے ہمیں یہ بات سناتے ہیں کہ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، بڑی مزیدار اور لچھیدار گفتگو میں کرتے ہیں. میں ان بدبختوں سے پوچھتا ہوں، اگر پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا تو کیا مشرقی پاکستان قائم رہنے کے لیے نہیں بنا تھا؟ اس موزے کی جو قدر نہیں کرتا، جب موزے موسیٰ علیہ السلام السلام پہ اتارے گئے، جب لوگوں نے اسی قدر نہیں کی تو اللہ کے عذاب نازل ہوئے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام پہ موزے نازل کیے، لوگوں نے اس وقت ان کی قدر نہ کی، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور محمد رسول اللہ کا تو موزہ قرآن حکیم. آج یہ موزہ اگر نازل جو ہوا ہے، اس کے مطابق اگر پاکستان کو نہیں چلایا جائے گا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ لوگوں بچ جاؤ، میرا آخری پیغام ہے، یہ روزے ورنہ رسم رہ جائیں گے، یہ تراویاں رسم رہ جائیں گی. صبح کو روزے رکھو اور رات کو اٹھ کر اس قرآن حکیم کو پڑھو. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ صبح اگلی اٹھنا تو تمہارا دن اس کے خلاف نہ ہو؟ تم ایک دفعہ یاد کر لینا کہ اس کے اندر کیا کیا کہا گیا ہے، یہ تمہاری بیٹریوں کو چارج کر دے گا. پورا سال اس کے مطابق گزارنا، کمزور ہونے لگیں گی تو اگلے سال پھر ہم تمہیں اس نظام سے گزاریں گے تاکہ پورا قرآن حکیم رات کو سن سکو. لیکن رات کو سنتے تو ہو، لیکن وہ بھی کتنے فیصد سنتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن جو سنتے تو ہو، سمجھ بھی آتی ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا کہا. یہ کب سیکھو گے؟ یہ کب سیکھو گے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ کتنی اہم رات ہے. ایک رات اور ہوتی ہے جو بہت زیادہ قدر والی رات ہے، بڑی اہم ترین رات ہے، وہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، رمضان کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامتی فی آخر اللیلۃ فی رمضان. لوگوں سنو سنو، بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنو. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ قال لا ولکن عامل انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ، رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، حسن کے درجے کی نہیں، صحیح کے درجے کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ کہنے والی ہستی کون ہے؟ مبالغے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اندازے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے. یہ کیا کہا ہے انہوں نے؟ قالا یغفر لامتی فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان کی آخری رات کو میری امت کو بخش دیا جاتا ہے. اور رمضان کی جو دعا ہے اب وہ کیا ہے؟ جب امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو مجھے وہ دعا بتا دیجئے جو میں اس وقت مانگوں جو سب سے قیمتی ہو، تو رسول اللہ نے اپنی پیاری بیوی امی عائشہ کو جو بات سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ عائشہ اگر اللہ تجھے نصیب فرما دے